السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ آج بدھ کا دن ہے، اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
چین کے تعاون سے تیار کیے گئے چشمہ 3 جوہری بجلی گھر کا افتتاح۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
آبی تنازع کی خلاف ورزی یا یک طرفہ خاتمہ غلط مثال قائم کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کو غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے بات چیت کرنا ہوگی۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جہلم شہر میں پاکستانی نژاد جرمن خاتون کا اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ ٹو ہوم لائسنسنگ کی نیلامی کل عدم قرار دے دی۔ الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیکنالوجی کے 3 لائسنس نیلامی کے ذریعے نومبر کے مہینے میں فروخت کیے تھے۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
بلوچستان کے ضلع جوب میں غذائیت کی کمی اور نمونیا کے باعث 11 بچے جان بحق۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت کی اسٹریٹجک صلاحیتیں کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ اگنی 5 میزائل کے تجربے پر چین کے رد عمل کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری آج بدھ کو مشرق وسطی امن عمل کے بارے میں بیان دے گی جو اسرائیل فلسطین تنازع سے متعلق ہوگا۔ اور جاپانی وزیر اعظم نے امریکی ریاست ہوائی میں پرل ہاربر حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شمالی کوریا کے ایک منحرف عہدیدار نے کہا ہے کہ اس کا ملک اپنے جوہری پروگرام میں اضافہ کر سکتا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے میاں والی کے قریب چشمہ 3 بجلی گھر کا افتتاح کیا ہے۔ یہ جوہری بجلی گھر 340 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور اسے چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق اس منصوبے سے کم قیمت میں بجلی دستیاب ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ کو میاں والی کے قریب چشمہ 3 جوہری بجلی گھر کا افتتاح کیا۔ 340 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا یہ جوہری بجلی گھر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ اس علاقے میں چین کے تعاون سے تعمیر کیا جانے والا یہ تیسرا جوہری بجلی گھر ہے۔ اس سے قبل چین کے تعاون سے اسی علاقے میں قائم کیے گئے چشمہ 1 اور چشمہ 2 نامی 2 بجلی گھر لگ بھگ 600 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ چشمہ 3 جوہری بجلی گھر کے افتتاح کے موقع پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ محمد نعیم نے کہا کہ پاکستان نے 1972 میں کراچی میں 137 میگا واٹ کا پلانٹ لگا کر سول نیوکلیئر پاور پروگرام کا آغاز کیا تھا اور ان کے بقول یہ سفر اب تک کامیابی سے جاری ہے۔
پاکستان نے 1972 میں ہی کراچی میں 137 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگا کر سولین نیوکلیئر پاور پروگرام کا آغاز کر دیا تھا۔ کینوپ کی تنصیب سے جس سفر کا آغاز ہوا، میاں والی میں چشمہ کے مقام پر لگائے جانے والے 4 نیوکلیئر پاور پلانٹس نے اس سفر کو جاری رکھا۔ انشاءاللہ یونٹ 4 بھی 2017 کے وسط تک پیداوار شروع کر دے گا۔
انہوں نے کہا کہ کراچی میں قائم کیے گئے جوہری بجلی گھر کے لیے پاکستان خود ایندھن تیار کر رہا ہے، لیکن ان کے بقول دیگر نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے چین سے ایندھن درآمد کیا جا رہا ہے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہم کراچی کے پہلے جوہری بجلی گھر کینوب کے لیے خود ایندھن بنا رہے ہیں، تاہم ہمیں چشمہ کے جوہری بجلی گھروں کے لیے ایندھن چین سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل قریب میں جوہری پاور پلانٹس کے لیے ہمیں بہت سارا ایندھن درکار ہوگا۔ ہم نے جوہری ایندھن بنانے میں خود کفالت کے لیے بنیادی مہارت حاصل کر لی ہے۔ جوہری ایندھن بنانے کے کمپلیکس کے لیے چشمہ قریب زمین کا حصول کا عمل بھی جاری ہے۔
اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ جوہری توانائی کے منصوبوں سے ملک میں صارفین کو نسبتاً سستی بجلی فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
چشمہ میں قائم C1 اور C2 نیوکلیئر پاور پلانٹس کے شاندار ریکارڈ نے پاکستان میں ایک طاقتور اور قابل عمل نیوکلیئر پاور پروگرام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ چشمہ اور مظفر گڑھ کے مقام پر 1100 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے مزید 3 نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر کا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ چشمہ 3 سمیت ملک میں قائم کیے گئے تمام نیوکلیئر پاور پلانٹس کے تحفظ کے لیے جوہری توانائی کے عالمی نگران ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کے وضع کردہ معیار کے مطابق اقدامات کیے گئے ہیں. تاہم بعض حلقوں کی طرف سے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے. فزکس کے ماہر اور تجزیہ کار AH نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا میں جوہری بجلی گھروں میں ہونے والے حادثات کے بعد ان کے تحفظ کے حوالے سے خدشات برقرار رہیں گے. ان کے بقول ان بجلی گھروں میں ہونے والی کوئی بھی تکنیکی خرابی مقامی آبادی کے لیے ایک بڑی آفت ثابت ہو سکتی ہے.
اقدام جو ہے یہ ہم لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جب تک حادثہ نہیں ہے تب تک تو اس کے آپ فائدے اٹھاتے ہیں, لیکن کبھی حادثہ ہو گیا تو نقصانات اتنے شدید ہوں گے کہ جو شاید ہمیں
AS نیئر نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے اور خاص طور پر ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے. بدھ کو چشمہ 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ محمد نعیم نے ایک بار پھر کہا کہ جوہری بجلی گھروں کے منصوبوں کے دوران ان کو محفوظ بنانا اولین ترجیح ہوتی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعجاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت انتہا پسندی سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے, کیونکہ یہ انتہا پسندی دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہے. اعجاز احمد چودھری چین, روس اور پاکستان کے سہفریقی اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو میں تھے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی خطرے کی انتہائی سطح تک پہنچ چکی ہے, جس کے مستقبل قریب میں کم ہونے کے آثار فی الوقت دکھائی نہیں دیتے, اور تناؤ کی اسی فضا میں دونوں ملکوں کے درمیان 5 دہائیوں سے زائد پرانے سندھ طاس معاہدے کے مستقبل کے بارے میں بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. ستمبر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گرد حملے کے بعد سے پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تلخی آئی تھی, اور بھارتی قیادت کی طرف سے ایسے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو ختم یا پھر پاکستان کے لیے پانی بند کرنے پر بھی غور کر رہی ہے. بھارت اپنے ہاں دہشت گرد واقعات کا الزام پاکستان میں موجود کالعدم شدت پسند تنظیموں پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام آباد دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے, تاہم پاکستان ان الزامات کو یکسر مسترد کرتا آ رہا ہے. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعجاز احمد چودھری کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کی دو ہمسائے آٹمی قوتوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے تعلقات میں خرابی بڑھی ہے. روس کی خبر رساں ایجنسی سپوتنک سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کریں. بھارت بھی بات چیت پر آمادگی کا اظہار تو کر چکا ہے, لیکن اس کا موقف ہے کہ پاکستان پہلے دہشت گردی کی مبینہ حمایت بند کرے. گزشتہ دسمبر میں دونوں ملکوں نے دو طرفہ جامع مذاکرات کی بحالی کا فیصلہ کیا تھا, لیکن رواں سال 2 جنوری کو پاکستانی سرحد کے قریب ایک بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے کے بعد یہ عمل التوا کا شکار ہی رہا. اعجاز احمد چودھری ان دنوں روس اور چین کے ساتھ خطے کے امور پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ سہفریقی اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو میں ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے معاملے پر پیدا ہونے والے اختلافات پر ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی یا یکطرفہ طور پر اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دیگر ممالک کے لیے بین الاقوامی معاہدوں سے متعلق ایسا رویہ اپنانے کے لیے ایک مثال بن جائے گا. سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں 1960 میں طے پایا تھا, جس کے تحت 3 مشرقی دریاؤں راوی, ستلج اور بیاس پر بھارت, جبکہ 3 مغربی دریاؤں سندھ, جہلم اور چناب کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہوگا. بھارت دریائے جہلم پر اپنے زیر انتظام کشمیر میں کشن گنگا ڈیم تعمیر کر رہا ہے, جبکہ دریائے چناب پر بھی ایک پاور پروجیکٹ لگا رہا ہے, اور ان دونوں پر ہی پاکستان کو اعتراض ہے. سینئر تجزیہ کار عابد سلہری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر یہ آبی تنازع بھی مزید بڑھتا ہے تو یہ خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہوگا, اور عالمی برادری کو پاکستان اور بھارت کے مابین تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
ورلڈ بینک کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس پہ جو باقی عالمی برادری ہے اس کو کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ یہ خطے میں ٹینشن کا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے, جو کہ اگر مزید بڑھ گئی تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہوں گے. اور عالمی برادری یقیناً یہ نہیں چاہے گی کہ اس خطے میں جہاں پہ کہ 3 ایٹمی طاقتیں جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں, چائنا, پاکستان اور انڈیا, وہاں پہ کوئی اس طرح کا فلیش پوائنٹ جو ہے وہ بنے جو کہ پورے عالمی امن کی شانتی کے لیے خطرہ بن جائے, ورلڈ بینک کا فیلئر بن جائے گا اگر ورلڈ بینک اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا.
بھارت اور پاکستان نے عالمی بینک سے اس مسئلے کے حل کے لیے غیر جانبدار مبصر اور چیئرمین ثالثی عدالت مقرر کرنے کی درخواست کی تھی, لیکن ورلڈ بینک نے ان دونوں ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ باہمی طور پر معاہدے کے اندر رہتے ہوئے اس معاملے کو حل کریں. بھارت کا موقف ہے کہ وہ مغربی دریاؤں سے صرف اپنے حصے کا 20% پانی ہی استعمال میں لا رہا ہے جو کہ معاہدے کے عین مطابق ہے, لیکن پاکستان کا استدلال ہے کہ بھارت مبینہ طور پر دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو متاثر کر کے پاکستان میں خشک سالی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں غیر مسلموں کے تحفظ کے لیے حال ہی میں سندھ اسمبلی میں ایک قانون کی منظوری دی گئی ہے, اور اب اطلاعات کے مطابق اس مسودہ قانون میں ترمیم یا اس کی منسوخی سے متعلق خبروں پر ہندو برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جلانی نے پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود اور سوشل جسٹس سینٹر کے پیٹر جیکب سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا اس سلسلے میں کسی بھی طرح کے اقدام سے اقلیتوں میں عدم تحفظ بڑھ جائے گا, جس کا جواب دیتے ہوئے پیٹر جیکب نے کہا,
یہ بالکل ایک امید بندی تھی ایسی کہ وہ مسئلہ جو بڑا دیرینا ہے, یہ کوئی اچانک سے ایسے معاملہ اور یہ لیجسلیشن نہیں آ گئی, یہ اس پہ 2-3 سال کام ہوا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس جورسپروڈنس موجود ہے, عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں خاص طور پر سپیریئر جوڈیشری کے, اور ہندو کاؤنسل کی طرف سے ایک درخواست 2007 سے اب تک سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ حکومت کو کہا جائے کہ وہ یہ لیجسلیشن کرے, تو یہ اچانک سے بات نہیں ہوئی. وہ موقف جو اختیار کیا جا رہا ہے کچھ دینی جماعتوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, سب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں, سورہ بقرہ پڑی ہوئی ہے, یہ معلوم ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے, تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود یہ کہتے کہ اسلام کیونکہ جبر کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے ہم خود اس کے حق میں ہیں اور ہم وہ تحفظ سب کو دیں گے کہ کوئی بھی کسی کو جبری طور مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کہے, چاہے وہ شادی کی بنا پر, چاہے وہ کسی کرائم اغوا وغیرہ کے سلسلے میں.
اچھا,
تو یقیناً اگر یہ لیجسلیشن واپس ہوتی ہے اور یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی کر دی جاتی ہے جو اس کو بیکار قانون کا قانون بنا دے, تو یقیناً وہ احساس محرومی مذہبی اقلیتوں کے درمیان سنگین ہو جائے گا.
ڈاکٹر طیب محمود, آپ یہ بتائیے گا, آپ قانون کے ماہر ہیں, تو اس طرح کی جب صورتحال سامنے آتی ہے اور خاص طور سے پاکستان میں جب اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے, تو اس میں علماء کی کس حد تک ذمہ داری آ جاتی ہے, اور بعض اوقات جو مذہب کا سہارا لیتے ہوئے کسی چیز کی مخالفت کی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے, کہاں پہ کس کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟
شکریہ. 2-3 چیزیں پس منظر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ سامعین کو ایک پرسپیکٹو مل جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو ملک کا آئین ہے اس کی آرٹیکل 20 مذہب کی آزادی دیتا ہے اور پروٹیکشن کی گارنٹی دیتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ پاکستان سپریم کورٹ نے جون 2014 میں, یہ اس سے پہلے پشاور میں ایک چرچ پہ شاید یاد ہو آپ کو آپ کو کہ حملہ ہوا تھا اور کافی لوگ مرے تھے, تو اس پہ انہوں نے سوو موٹو ایکشن لیا تھا, اور اس کی جب ججمنٹ دی اور ججمنٹ لکھی تھی اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے, تو اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا, ہدایت کی گئی تھی مرکزی حکومت کو اور دوسری حکومتوں کو کہ وہ کوئی میکنزم بنائے جس میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جائے, اور اس قسم کا کوئی کمیشن یا کاؤنسل بنائی جائے. تو یہ تو ہدایت 2 سال پہلے آئی تھی. اس حال سے قومی اسمبلی میں بھی بل جو ہیں وہ داخل کرائے گئے, لیکن وہ کہیں آگے نہیں بڑھے. تو اس کے اس پس منظر میں, اور جیسا کہ آپ نے کہا واقعاتی پس منظر یہ کہ سندھ میں خاص طور پہ کئی گنتیوں کے مطابق تقریباً 1000 ہندو بچیاں ہر سال اغوا ہوتی ہیں اور پھر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے عدالت کے سامنے کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور شادی کر لی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں سندھ اسمبلی نے یہ دونوں بل منظور کیے تھے, ایک جس میں یہ جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف جس کے لیے کرمنل سزا مقرر کی تھی, اور ساتھ ایک کمیشن کا قیام کیا تھا بالکل وہی جو کہ سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے ہدایات کی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی قانون سے باہر طریقے سے باہر کام نہیں ہوا, ایک حالات تھے, اس حالات کے پس منظر میں سپریم کورٹ نے ایک ہدایت کی, اور اس ہدایت کے مطابق یہ بھی یاد رہے کہ یہ یونینمسلی منظور ہوئی دونوں قراردادیں سندھ کے اندر. اس کے بعد چند مذہبی حلقوں کی طرف سے آوازیں اٹھائی گئیں. تو اب جب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, جی ہاں مذہبی رہنماؤں کو اور دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ جو بھی کوئی پبلک انٹرسٹ کی بات ہو اس میں اپنا ویو دے, لیکن اس کو چیزوں کو ویٹو کرنے کا حق نہیں ہے. ریلیجس مائنورٹیز پاکستان کا ہمیشہ ایک حصہ رہی ہیں, کئی علاقوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے کئی میں کم ہے, لیکن کم ہو یا زیادہ ہو آئین کے اعتبار سے, ملک بنانے والوں کے وعدوں کے اعتبار سے اور جنرل رائے عامہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ.
افغانستان کے شکوے کا ازالہ کرتے ہوئے منگل کے روز ماسکو میں مذاکرات کے بعد روس, چین اور پاکستان نے مشترکہ اعلان کیا کہ آئندہ کے اجلاسوں میں افغانستان کو شرکت کی دعوت دی جائے گی, جن میں افغانستان میں داعش کے شدت پسندوں کی جانب سے درپیش خدشات پر گفتگو ہوگی. افغان حکام نے شکایت کی تھی کہ روسی دارالحکومت میں ہونے والے سہ فریقی مذاکرات سے انہیں دور رکھا گیا, جس کا مقصد افغانستان کی بگڑتی ہوئی سلامتی کی صورتحال کو زیر بحث لانا تھا. تینوں ملکوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افغانستان اور طالبان کے مابین امن بات چیت کے لیے سہولت فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس سے قبل روس, چین اور پاکستان پر مشتمل سہ فریقی ورکنگ گروپ نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہے, جس کے باعث وہاں شدت پسند تنظیم داعش اپنے قدم جما رہی ہے. منگل کو ماسکو میں سہ ملکی اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بتایا کہ اجلاس میں شریک تینوں ممالک کو افغانستان میں داعش سمیت شدت پسند گروپوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر گہری تشویش ہے. افغانستان کی دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق یہ بم ایک پل کے نیچے نصب تھا, جس میں اس وقت دھماکہ ہوا جب یہاں سے ایک رکن پارلیمنٹ فکوری بہشتی کی گاڑی گزر رہی تھی. وزارت داخلہ کی نائب ترجمان نجیب دانش کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بم حملے کا ہدف افغان قانون ساز ہوں. حملے میں بہشتی کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی زخمیوں میں شامل ہیں. فکوری بہشتی وسطی صوبے بامیان سے رکن پارلیمنٹ ہیں. بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ریل گاڑیوں کے حادثے میں کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ دیگر 38 زخمی ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے کانپور پولیس کے سپرنٹنڈنٹ پربھاکر چودھری کے حوالے سے بتایا کہ یہ حادثہ بدھ کی صبح کانپور شہر کے قریب واقع ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا, جو دارالحکومت دہلی سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے. بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت کی اسٹریٹیجک صلاحیتیں کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہیں. وہ چین کی طرف سے بھارت کے اگنی 5 میزائل کے تجربے پر رد عمل کے جواب میں یہ بیان دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی ضابطوں کا پابند ہے اور امید کرتا ہے کہ دوسرے ملک بھی اس کا خیال رکھیں گے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
بھارت نے کہا ہے کہ اس کی اسٹریٹجک صلاحیتیں کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہیں. اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے پر چین کے رد عمل کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ بھارت تمام قابل اطلاق بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پابندی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری اور بڑھتی سرگرمیاں اسٹریٹجک استحکام میں معاون ہیں. بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اروپ راہا نے اگنی 5 میزائل کے تجربے پر چین کے رد عمل کو مسترد کرتے ہوئے بدھ کے روز کہا کہ بھارت اپنی مزاحمانہ صلاحیتوں میں اضافے کی کوشش جاری رکھے گا. उन्होंने यहाँ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपनी जरूरतों और सिक्योरिटी चैलेंजों के पेश नजर ये काम करते रहेंगे। ख्याल है कि 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत वाले अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आम ख्याल ये है कि उसके निशाने पर चीन है। दरअसल इस मिसाइल के दायरे में पूरा चीन आ रहा है। मंगल के रोज भारतीय और दूसरे मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आई थी कि चीन ने इस मामले को अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में ले जाने का इशारा दिया है। इन रिपोर्टों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए चीन के वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ चुनिंग ने बीजिंग में कहा कि चीन को उम्मीद है कि भारत ने न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत वाले इस मिसाइल का तजर्बा करने में अक्वामे मुत्तहदा के तमाम जाब्तों की पाबंदी की होगी और जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तवाजुन के तहफ्फुज को जहन में रखा होगा। उन्होंने इन मीडिया रिपोर्टों पर कि अग्नि 5 के निशाने पर चीन है नुक्ताचीनी की और कहा कि दोनों मुल्क मध्य मकाबिल या हरीफ नहीं बल्कि एक दूसरे के मुआविन हैं। उधर कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी दिफाई अफवाज की जदीदकारी में मसरूफ है और वह हथियारों की खरीद के मामले में सऊदी अरब के बाद दूसरा तरक्की पजीर मुल्क है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 से 2015 के दरमियान सऊदी अरब ने 93.5 बिलियन डॉलर के और भारत ने 34 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। ख्याल है कि ये रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस की सरकारी रिपोर्ट नहीं है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी बुध को मशरिक वस्ती अमन के बारे में बयान देंगे और इसराइल फलस्तीन तनाजे के हल के लिए जरूरी अगले इकदाम पर बात करेंगे। मंगल को महकमे खारजा के मुआविन तर्जुमान मार्क टोनर ने इस दावे को मुस्तरद किया कि जुमे को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की पुष्टपनाही ओबामा इंतजामिया ने की, जिसमें इसराइली बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा किया गया। इसराइल के लिए ढाल बनने की तवील अरसे से इख्तियार की गई सिफारती रविश को तोड़ते हुए अमरीका ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि राय शुमारी से गैर हाजिर रहा, जिससे 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने 23 दिसंबर को करारदाद मंजूर की। यरूशलम के एक अहदेदार ने कहा है कि मकबूजा मशरकी यरूशलम में सैकड़ों नए घरों की तामीर के परमिट्स पर होने वाली वोटिंग मुलतवी हो गई है। हानान रोबिन यरूशलम प्लानिंग एंड हाउसिंग कमेटी के एक रुकन हैं। वो कहते हैं कि वोटिंग बुध के रोज के एजेंडे में अब नहीं है। ऐसा वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की दरख्वास्त पर किया गया है। इस तजवीज में रामोत और रामात शुमलों के मुजाफात में 492 नए घरों की तामीर शामिल है। ये इलाके 1967 की जंग में इसराइल ने कब्जे में लिए थे। शिमाली कोरिया के हाल ही में मुनहरिफ होने वाले एक अहदेदार ने कहा है कि आइंदा साल अमरीका और जनूबी कोरिया में क्यादत की तब्दीली के बायस शिमाली कोरिया के लिए अपने जोहरी प्रोग्राम को बढ़ाने का एक मुनासिब वक्त होगा। लंदन में तैनात रहने वाले शिमाली कोरिया के एक आला सिफारतकार थाईयोंग हुन ने कहा कि शिमाली कोरिया 2017 को अपने जौहरी प्रोग्राम की तरक्की के लिए मौजू वक्त समझता है, जब जनूबी कोरिया में सदारती इंतखाबात का इनेकाद और अमरीका में इंतजामिया की तब्दीली अमल में आएगी। तकरीबन 75 बरस कबल जापान की दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी शहर पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया था और 2500 के करीब अमरीकी फौजी हलाक हो गए। जापान के वजीर आजम आबे ने सदर बराक ओबामा के हमरा पर्ल हार्बर का दौरा किया और मकतूलीन की यादगार पर फूल चढ़ाए। इस तारीखी तकरीब का अहवाल वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार जेसुसेमिन ओनी की रिपोर्ट में असद नजीर की जुबानी सुनिए।
7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले के बाद उस वक्त के अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने कहा था,
A date which will live in infamy.
और अब मंगल के रोज 75 साल बाद जापानी वजीर आजम शिंजो आबे ने सदर ओबामा के हमरा इस मकाम का तारीखी दौरा किया जहां हजारों अमरीकी हमले के दौरान हलाक हो गए थे। इस मौके पर जापानी वजीर आजम आबे का कहना था,
Listening again as I focus my senses, alongside the song of the breeze and the rumble.
जापानी वजीर आजम आबे कह रहे हैं कि मैं अपने हवास को मुर्तकिस करके उन आवाजों को सुन रहा हूँ, नगमों और हल्की हल्की हवा की सरसराहट में उन मकतूरीन की आवाजों को साफ तौर पर सुन रहा हूँ। USS अरिजोना मेमोरियल में मकतूलीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जापानी वजीर आजम आबे यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने ताजिद के साथ ये वादा भी किया,
We must never repeat the horrors of war again.
جاپانی وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کی ان ہولناکیوں کو آئندہ کبھی دہرانا نہیں ہوگا، جاپان کے عوام نے اس کا مقدس عہد کر رکھا ہے۔ وزیراعظم آبے کے اس دورے سے 7 ماہ قبل صدر اوباما نے جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کیا تھا، جہاں امریکہ نے پہلا ایٹم بم گرایا تھا۔ صدر اوباما پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے اپنے عہدۂ صدارت کے دوران اس شہر کا دورہ کیا۔ اوباما کی طرح مسٹر آبے نے بھی اپنے ملکوں کے ماضی پر معافی نہیں مانگی، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اچھے اور خوشگوار تعلقات کو اجاگر کیا۔ صدر اوباما نے مفاہمت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا،
Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies. The fruits of peace always outweigh plunder of war.
جنگ ختم ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن مضبوط ترین اتحادی بن سکتے ہیں۔ امن کی نعمت جنگ کی تباہ کاریوں پر سبقت لے جاتی ہے۔ پرل ہاربر حملے میں بچ جانے والے ایک فوجی الفرڈ روڈریگس کا کہنا ہے کہ جاپانی وزیراعظم کا دورہ خوش آئند ہے اور اب ان کے دل میں جاپان کے خلاف کوئی اناد نہیں ہے۔
I'm glad he's coming to, you know, show that we're all peaceful now and, you know, the, we were doing what we were supposed to do.
مجھے خوشی ہے کہ مسٹر آبے یہاں تشریف لائے، اب ہم سب پرامن طور پر رہتے ہیں، اب ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، جبکہ ماضی میں ہم نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ دورہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دشمن دوست اور اتحادی بن سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک غیر یقینی مستقبل ہے۔ امریکہ میں نئی انتظامیہ اقتدار سنبھالنے والی ہے جس کے لیے سبھی نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ بات ہو رہی تھی ان گیتوں کی جن کو سن 2016 میں نئی شکل دی گئی۔
آج ایسا موقع پھر کہاں ملے گا، ہمارے جیسا دل کہاں ملے گا، آؤ تم کو دکھلاتا ہوں پیرس کی ایک رنگی شام۔
کرن جوہر نے اپنی فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز سے قبل اس پرانے گیت کو نئی شکل میں پیش کیا۔
تم کو دکھلاتا ہوں پیرس کی ایک رنگی شام، دیکھو 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 an evening in Paris۔
اگرچہ انہوں نے اس گیت کو فلم کا حصہ نہیں بنایا، یہ ایک ایکسٹرا سانگ تھا جو انہوں نے فلم کی ریلیز سے قبل ناظرین کے لیے پیش کیا۔ اے دل ہے مشکل ہی کے اس گیت کو ایشوریا اور رنبیر پر فلمایا گیا ہے۔ یہ گیت فیاض ہاشمی نے لکھا اور حبیب ولی محمد نے اپنی آواز دی، اور پاکستانی فلم بادل اور بجلی میں اسے شبنم اور ندیم پر فلمایا گیا تھا۔ رئیس سن 2017 میں ریلیز کی جائے گی۔ اس میں پرانے گیت لیلا او لیلا کو نئی شکل میں سنی لیونی پر فلمایا گیا ہے۔ اصل گیت کو کمپوز کیا تھا کلیان جی آنند جی نے، اگرچہ یہ گیت ابھی ریلیز نہیں کیا گیا، تاہم سوشل میڈیا پر اس کے کافی چرچے ہیں۔
اب کوئی آسنا امید بچے ہو
فلم میں اس گیت کو آواز دی تھی جگجیت سنگھ نے۔ اخبار کے انہوں نے اس غزل کی روح کے ساتھ بھرپور انصاف کیا تھا۔ فلم تم بن ٹو میں اس غزل کو آواز دی ہے ریکھا بھردواج نے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج پاکستان میں بدھ کا دن ہے، اس وقت پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر جیلم میں ایک پاکستانی نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے جو جرمنی میں ڈاکٹر تھی۔ بظاہر یہ عزت کے نام پر قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے، لیکن مقامی پولیس افسر چودھری محمد الیاس کے مطابق ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھریلو جھگڑا تھا۔ پنجاب کمیشن آن ویمن کی سربراہ نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاشرے کی سوچ کو بدلنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیلات بتاتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جہلم شہر میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق بظاہر یہ غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ مقتولہ عظمیٰ خان جرمنی میں بطور ڈاکٹر کام کرتی تھیں اور وہ پاکستان اور جرمنی کی دوہری شہریت کی حامل تھیں۔ پولیس کے مطابق مقتولہ گزشتہ ہفتے ہی اپنے شوہر شہباز علی، بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ جرمنی سے پاکستان پہنچی تھیں۔ پولیس نے مقتولہ کی بہن کی درخواست پر مقدمہ درج کرنے کے بعد اس واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ جہلم پولیس کے انسپیکٹر چودھری محمد الیاس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملزم شہباز علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے پولیس کو دیے گئے بیان میں اپنی اہلیہ ڈاکٹر عظمیٰ کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ محمد الیاس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق اس واقعے کا محرک گھریلو جھگڑا تھا۔
چھوٹے موٹے ان کے درمیان پہ چپلش شروع سے تھی۔ آج دو دن سے کوئی میرے حال اکاؤنٹ کلب کھلوانے کے معاملے پہ کوئی بات چیت ان کی ہو رہی۔ وہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتی تھی ان کی بیوی، ادھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لو۔ وہ کہتی تھی میں اکیلا کھلوانا چاہتی تھی۔ اس طرح کی گھریلو ان کا معاملہ تھا۔
تاہم محمد الیاس نے کہا کہ پولیس اس معاملے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ صوبے پنجاب کے کمیشن برائے حقوق نسواں کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کوشاں ہیں۔
ایسے تمام کیسز کو پرسنلی بھی فالو کرتے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بے نام قبروں میں بچیاں دبا دی جاتی تھیں جب بھی وہ اپنی مرضی کہیں پہ بھی ایکسرسائز کرتی تھیں، مگر اب پولیس باقاعدہ کیس رجسٹر کرتی ہے۔ میں نے خود کیسز دیکھے جس میں جب کوئی اور خاندان کا انسان اٹھ کے نہیں آتا تو پھر پولیس ساتھ مدعی بن جاتی ہے، ریاست مدعی بن جاتی ہے، تاکہ اس طرح کے کیسز کو کھلی چھٹی نہ ملے اور جو ایک دوسرے کو معاف کر دیا جاتا ہے وہ نہ ہو سکے۔
غیرت کے نام پر قتل کے خلاف حال ہی میں منظور کیے جانے والے قوانین کے تحت ان جرائم کا نشانہ بننے والوں کے ورثاء کو مجرموں کو معافی دینے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں مروجہ قوانین کے مطابق مقتول کے ورثاء کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اور اسی قانونی حکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر مجرم سزا سے بچ جاتے تھے۔ فوزیہ وقار نے کہا کہ قانون میں مؤثر تبدیلی اور سخت سزاؤں کے باوجود ایسے واقعات اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک عورتوں سے متعلق منفی سماجی رویوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اور ان کے بقول اس کے ساتھ ساتھ قانون کا اطلاق کرنے والے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی سوچ کو بھی تبدیل کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اپنی پسند کی شادی یا قبائلی اور خاندانی رسم و رواج کے برعکس راہ اختیار کرنے پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ ٹو ہوم لائسنس کی نیلامی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے ڈی ٹی ایچ کے 3 لائسنس نیلامی کے ذریعے فروخت کیے تھے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
بدھ کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں ایک فل بینچ نے ڈائریکٹ ٹو ہوم ٹیکنالوجی کے جو 3 لائسنس الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے اس برس نومبر میں نیلامی کے ذریعے جاری کیے تھے، ان لائسنسوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے پیمرا قوانین کی شق 13C کو پیمرا آرڈیننس سے متصادم قرار دیا۔ پیمرا قانون کی شق 13C کے مطابق निजी मीडिया मालिकान डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी की बोली में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यही वजह थी कि इस बरस नवंबर के आखिर में जब डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग की नीलामी हुई तो निजी मीडिया मालिकान इसमें शरीक नहीं हो सके थे और 3 लाइसेंस 14 अरब 69 करोड़ और 40 लाख रुपए में लाहौर की 2 कंपनियों मैक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और शहजाद स्काई प्राइवेट लिमिटेड के अलावा इस्लामाबाद की एक कंपनी स्टार टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड को मिल गए थे। नीलामी के लिए 12 कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की थी जबकि 11 कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया था। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर तबसरा करते हुए मारूफ कानूनी माहिर और वकील असर सिद्दीक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस मामले का अब ऐसा दिखाई देता है कि फैसला हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही में होगा। इस सवाल के जवाब में कि जिन कंपनियों ने बोलियां देकर लाइसेंस हासिल किए थे उनका क्या मुस्तकबिल है, अजहर सिद्दीक ने कहा,
देखें इससे तो बोलियां सारी सेटिस्फाइड होगी ना, इससे तो सारी बोलियां सेटिस्फाइड होगी क्योंकि उसमें मीडिया मालकान मौजूद नहीं थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अभी सब्जेक्ट पे बोलियों की इजाजत दी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला खिलाफ एक कानून है तो वो बोलियां अपनी जगह जस्टिफाई हो जाएंगी और वही लोग आगे जो है ना लाइसेंस मेंटेन रख सकेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरान इदारे पैमरा ने जिन लाइसेंसों की नीलामी की थी उन लाइसेंसों की मियाद 15 बरस रखी थी और कंपनियों को लाइसेंस फीस किस्तों में देने की सहूलत भी दी थी जिसके मुताबिक पहली किस्त कुल रकम का 15%, दूसरी किस्त 50% और आखिरी किस्त कुल रकम का 35% थी। पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल मालिकान की तंजीम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन DTH लाइसेंसों की नीलामी के खिलाफ रही है और मालिकान ने यह भी कह रखा है कि वो अपने चैनल्स की नशरियात डायरेक्ट टू होम कंपनियों को चलाने की इजाजत नहीं देंगे। केबल ऑपरेटर्स भी इन नीलामियों के खिलाफ हड़ताल कर चुके हैं, ताहम पैमरा ने तमाम एतराजात रद्द करते हुए लाइसेंसों की नीलामी कर दी थी। अफजल रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
बलूचिस्तान के जिले जोब में रवां माह के दौरान गिजायत की कमी और नमूनिया के बायस 11 कमसिन बच्चे जहां बहक हो गए हैं। सूबाई हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान में बच्चों में गिजायत की कमी का तनासब 16% है जो मुल्क में दीगर 3 सूबों से ज्यादा है। क्वेटा से सत्तार काकड़ की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के जिला जोब में रवां माह के दौरान गिजायत की कमी और नमूनिया के बायस 11 कमसन बच्चे जाने बहक हो गए हैं और सैकड़ों दिगर इन अमराज से मुतासिर भी हो गए हैं जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अजीम काकड़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जिला जोब के लोरलाई से मुतासिल इलाके मुर्गा किब्जई तंगसर में दिसम्बर के आगाज से नमूनिया ने सैकड़ों बच्चों को मुतासिर किया जिनमें से 11 की अमवात हुई, जिसके बाद इलाके में 160 घरानों का सर्वे किया गया जिससे मालूम हुआ कि तकरीबन 350 से जायद बच्चे नमूनिया और गिजायत की कमी का शिकार हैं, जिनमें से 25 बच्चों की हालत काफी नाजुक है। 3 बच्चों को फौरी तौर पर जिले अस्पताल में दाखिल भी कर दिया गया है जबकि इलाके के दीगर सैकड़ों घरानों का अभी सर्वे किया जाना बाकी है।
हमने तकरीबन 160 घरों का हमने सर्वे करवाया उस दिन, वहाँ पे हमारी जो मेडिकल टीम गयी थी, इन मुतासरा बच्चों का जो इलाज वगैरह करवाया और उनमें 25 के लगभग जो है वो सीरियस थे, यानी नमोनिया का ज्यादा मतलब आसार उन पे हुआ था। माल न्यूट्रिशन के आसार बहुत ही मतलब वाजे नजर आ रहे हैं, जाहिर है गुर्बत बहुत बड़ी रीजन है।
इस यूनियन काउंसिल की आबादी इंतजामिया के बकौल 10,000 के करीब है जहां ज्यादातर लोग गुर्बत का शिकार हैं। अजीम काकड़ के बकौल लोगों की मदद के लिए सूबाई हुकूमत और NGOs की तरफ से इमदादी सामान इलाके में पहुँचा दिया गया है। मुर्गा किब्जई में संगमरमर के बड़े बड़े जखायर हैं। इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से कासा मार्बल प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है लेकिन इसके आमदन से इलाके की मुकामी आबादी को फिलहाल कोई फायदा नहीं हुआ है। सूबाई हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान में बच्चों में गिजायत की कमी का तनासुब 16% है। جو ملک کے دیگر تین صوبوں سے کافی زیادہ ہے۔ صوبائی سیکرٹری صحت انوار الحق بلوچ کا کہنا ہے کہ بچوں میں غذائیت کی کمی بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صوبائی حکومت نے اس حوالے سے آسٹریلیا اور دیگر ملٹی ڈونر ٹرسٹ کے تعاون سے 1.4 ارب روپے کی مالیت کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس پر صوبے کے غربت کے حوالے سے انتہائی متاثرہ 7 اضلاع میں عمل ہو رہا ہے۔
اور یہ اس پہ ایک نیوٹریشن کا پورا ایک ڈائریکٹریٹ اور نیوٹریشن کا ایک بڑا پروجیکٹ کی ضرورت ہے بلوچستان میں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم مختلف سطحوں پہ کام کر رہے ہیں، جس میں ایگریکلچر بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، پوری کیونکہ کمپریہنسو پلان ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اور یہ ہم اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ٹرائل ہوگا، ایک پروجیکٹ ہے جو کہ نیکسٹ اس میں پورے بلوچستان کو اس کو الگ کیا جائے گا۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ حال ہی میں ایک این جی او کی طرف سے کیے گئے سروے میں بلوچستان میں غربت کی شرح 71% بتائی گئی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ملک کے اس سب سے بڑے صوبے میں تقریباً 90 لاکھ افراد گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ خانہ بدوشوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس صوبے کی آبادی کا حصہ ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
روس نے کہا ہے کہ روسی باغیوں کو مسلح کرنے سے متعلق پابندیوں میں نرمی کا امریکہ کا حالیہ فیصلہ ایک مخالفت پر مبنی اقدام ہے، جس سے روسی فوجیں خطرے میں پڑیں گی اور شام میں اس کے دیگر مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ وزارتی خارجہ کی ترجمان نے منگل کے روس پالیسی میں تبدیلی پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نائجیریا میں تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصے تک شدت پسند گروپ بوکو حرام کی تحویل میں رہنے کے بعد رہائی پانے والی لڑکیوں کو حکام نے کرسمس کا تہوار اپنے اہل خانہ کے ساتھ آبائی علاقے میں منانے سے روک دیا۔ یہ بات ان لڑکیوں کے رشتہ داروں اور وکلا نے منگل کے روز بتائی۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد حکام کی طرف سے ان 21 لڑکیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں سوالات نے جنم لیا ہے۔ یہ لڑکیاں اکتوبر میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت اور انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس کی مصالحت سے رہا ہوئی تھی۔ 20 جنوری کو 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، مگر اس سے قبل امریکی سینٹ نے انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں کی نامزدگی پر غور کرنا شروع کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومنگ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی نئی کابینہ کے بارے میں کہنا ہے، میرے خیال میں ماضی کے مقابلے میں یہ کہیں کہیں زیادہ بہتر کابینہ ہوگی۔ قریب ترین صدارتی مشاورتی اعلی عملے کے لیے انتخاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کارپوریٹ سیکٹر، فوج، قدامت پسند گروپ اور کاروبار کے حق میں سابق اعلی سرکاری ملازمین کو پیش نظر رکھا ہے۔ ایکزون موبل کے ریکس ٹیلرسن کو وزیر خارجہ بنانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو ایک بزنس مین ہونے کے مدعی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک جن اشخاص کو منتخب یا نامزد کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ توجہ ریکس ٹیلرسن کو حاصل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق پیٹرولیم کی صنعت سے ہے اور اب انہیں وزارت خارجہ کا منصب سپرد کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
My relationship with Vladimir Putin which dates back almost 15 years now. He understands that I'm a businessman.
15 سال سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے میرے تعلقات ہیں۔ ان کو علم ہے کہ میں بزنس مین ہوں۔ میں نے یا میری کمپنی نے روس میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ان کی توثیق کے سلسلے میں حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ سینیٹر کرس کونز کہتے ہیں،
We're going to ask a lot of questions and we'll see what sorts of answers Mr. Tillerson has.
ہم بہت سے سوالات اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ مسٹر ٹیلرسن ان کے کیا جوابات دیتے ہیں۔ سینیٹر کرس کونز سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ یہی سینٹ ٹیلرسن کی نامزدگی کی توثیق کرے گی۔ کونز کا کہنا ہے،
There are both Republicans and Democrats asking questions about Mr. Tillerson's potential conflicts of interest.
Democratic اور Republican پارٹی کے بہت سے ارکان یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مسٹر ٹیلرسن کا یہ نیا عہدہ کیا مفادات کا ٹکراؤ تو ثابت نہیں ہو سکتا؟ روس اور روس کے صدر پوٹن سے ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بطور سفارتکار امریکہ کے مفادات کی کس طرح ترجمانی کریں گے، جبکہ ان کا سابقہ تجربہ تیل اور گیس کی صنعت سے ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہوڈاک کہتے ہیں،
The confirmation hearings, at least some of them, will be very contentious. This is going to be, in some ways, Trump's first test of congressional relations.
سینٹ میں توثیق کی ان سماعتوں میں کئی متنازع امور زیر بحث آئیں گے. بہرحال یہ ٹرمپ کا پہلا امتحان ہوگا کہ ان کے کانگریس کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے. ابھی تک ریپبلکن پارٹی کے اراکین ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کی حمایت کر رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مچ میکنل کہتے ہیں, اب تک جو نامزدگیاں ہوئی ہیں ان سے میں بہت متاثر ہوں. میں پر امید ہوں کہ سینٹ ان کی توثیق کر دے گی. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ڈیموکریٹک اراکین دو تین ریپبلکن سینیٹرز کی حمایت کے بغیر زیادہ کچھ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس نے کہا ہے کہ روسی باغیوں کو مسلح کرنے سے متعلق پابندیوں میں نرمی کا امریکہ کا حالیہ فیصلہ مخالفت پر مبنی ایک اقدام ہے, جس سے روسی فوجیں خطرے میں پڑیں گی اور شام میں اس کے دیگر مفادات کو نقصان پہنچے گا. وزارت خارجہ کی ترجمان نے منگل کے روز پالیسی میں تبدیلی پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں امریکی اداروں نے تصدیق کی ہے. اب 2017 میں جرمنی, فرانس اور ہالینڈ کے انتخابات سے قبل پھر یہ تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ روس وہاں بھی دخل اندازی کر سکتا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جیلانی نے لندن سے منظر وسیم اور واشنگٹن میں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی سے اس بارے میں بات کی. رپورٹ سماعت فرمائیے.
منظر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ روس کی طرف سے جرمنی میں ہونے والے انتخابات میں اثر انداز ہونے کی صورت کیا ہوگی, کیا امکانات ہیں اور روس کی کامیابی کے امکانات اس میں کتنے ہیں؟ امریکہ کو اپنے سامنے رکھیے گا اس تناظر میں.
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے امریکہ کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئرنس کی گئی, ایسے ہی اگر تھوڑا سا یورپ کی طرف آ جائیں تو یورپ کے اندر کئی ملکوں کے اندر الیکشنز کے اندر انٹرفیئرنس کی گئی, جس میں کہ یوکرین ہو گیا, ایون فرانس, اٹلی اور ہر طریقے بہت سے ملکوں کے اندر ڈفرنٹ طریقے سے اور بہت ہی انٹیلیجنٹلی انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے روس کی طرف سے. جہاں تک رہے گی بات جرمنی کی, اگر ہم جرمنی کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جرمنی کے اندر بھی انٹرفیئرنس جو کرنے کا طریقہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا اور کس حد تک وہ کامیاب ہو سکیں گے اس میں. تو ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہم آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ابھی یورپ کے اندر جتنے بھی ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ دونوں ہی گروپس ہیں, ان کو فائنینشیل اور مورل سپورٹ اور میڈیا کی سپورٹ جو ہے وہ روس کی طرف سے دی جا رہی ہے. اب روس اگر دونوں ایکسٹریمز کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کسی فلسفی کو یا تھیوری کو نہیں وہ کر رہے, وہ صرف ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ان کنٹریز کی. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے. ہر دونوں ہی طرف کے جو ممالک ہیں, جتنے بھی یورپ کے اندر موسٹلی ممالک ہیں اور جہاں پر بھی الیکشن کے بعد رزلٹ نکلے ہیں, وہاں پر پرو رشین اور الٹرا رائٹ یا الٹرا لیفٹ جو ہے انہیں نے الیکشن جیتنے شروع کیے ہیں یورپ کے اندر. تو یہ کافی زیادہ الارمنگ ہے. جرمنی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جرمنی کے اندر آپ غور کریں تو ابھی الیکشن شروع ہونے سے ذرا پہلے ہی انہوں نے یہ پتا چلا کہ کہیں پر ہیکنگ کی انہوں نے جی. اور سرٹن انفارمیشن جو تھی وہ نکال کے استعمال کی گئی. ابھی سے جرمن کے لیے ایک ایز اے وارننگ شاٹ, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ابھی شروع ہونے کے ابھی امکانات ہیں اور انہوں نے پہلے سے ایک انفارمیشن ایسی لیک کر دی. ان کے اندر ان کا طریقہ یہ ہو رہا ہے کہ دو تین طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کی انفارمیشن جو ہیں وہ ہیک کر کے کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو وقت پہ ایک اسپیسیفک طریقے سے ریلیز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا اور نارمل میڈیا جو ہے اس کو یوز کر کے اس کا ایک ہسٹیریا کریٹ کیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو این اسپیسیفک ٹائم سے ذرا پہلے, الیکشن سے ذرا پہلے ایک انفارمیشن کا بلاسٹ دیا جاتا ہے, جس سے کہ وہ ریزلٹ جو ہے 5-10% ایک سے دوسری طرف ہو جاتا ہے.
کاظم صاحب, تجزیہ کاروں کے مطابق امکان یہ ہے کہ روس جرمنی میں تارکین وطن کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے کام کرے, کیونکہ 2015 میں جرمنی نے قریب 10 لاکھ تارکین وطن کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں یورپ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں تارکین وطن کے ملوث ہونے کی وجہ سے اس نوعیت کی کوشش کس حد تک آپ کامیاب دیکھتے ہیں؟
2014 میں بہت واضح صورتحال پیدا ہوئی تھی جب آپ نے دیکھا تھا کہ فرانس میں نیشنل فرنٹ پارٹی میں کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کو لون کی شکل کہا جاتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں انتخابات میں مدد کی. جہاں تک جرمنی کا تعلق ہے, جرمنی میں بلا شبہ تارکین وطن کے حوالے سے چونکہ بہت سارے مسائل بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ایسی صورتحال موجود ہے کہ روس جو ہے وہ وہاں کی لبرل ویلیوز اور یونٹی آف یورپ کو اس ملک کے تلسل سے ایک پیغام دے کے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر نفوذ بڑھانا چاہتا ہے. بنیادی مقصد روس کا یہی ہے کہ یورپ میں عالمی لیڈروں کے تلسل سے اپنا اثر نفوذ بڑھائے, اور اس حوالے سے میرے خیال میں بہت ویزیبل صورتحال ہے. جرمنی کا جہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیے 2018 میں اٹلی کے جو انتخابات ہیں اس کے بارے میں, چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ تارکین وطن جو ہیں وہ موجود ہیں, روس اور اپنا اثر نفوذ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بڑھانا چاہتا ہے. جرمنی, فرانس اور نیدرلینڈ, یہ تمام ملک جو ہیں اس کا ہدف ہیں, اور انہوں نے ایک تجربے کے طور پہ جو دنیا میں اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں انتخابات پہ وہ اثر انداز ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا اثر نفوذ جو پیدا کیا. اور دیکھیں کہ نیدرلینڈ کے اندر وہاں کے ایک انتخابی امیدوار جو ہیں ان کا نعرہ بھی جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہے ان سے بہت ملتا جلتا ہے, میک دی نیدرلینڈ گریٹ اگین. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سوچنے کے لیے کافی ہیں. تو میرے خیال میں بہت محتاط انداز سے صورتحال کو دیکھنا ہوگا. بلا شبہ اصل نفوذ بڑھانے کا عمل جو ہے وہ روس کی جانب سے سیاسی عوامل کے حوالے سے بہت اہم ہے.
بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکی محکمہ خارجہ نے انصاف برائے انعامات پروگرام کے تحت داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کے اتے پتے کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کے لیے انعام کی رقم بڑھا کر 2,50,00,000 کر دی ہے. یہ اپنی کنیت ابراہیم عواد, ابراہیم علی اور ابو دعا البغدادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ دہشت گرد گروپ دولت اسلامیہ العراق و شام یعنی داعش یا آئی ایس آئی ایل کا سینئر لیڈر ہے. امریکی عوام کی سرزمین کے تحفظ کے لیے انسداد دہشت گردی کی پالیسی امریکہ کی ترجیح اول ہے. ایک طرف داعش کے خلاف فوجی کارروائیوں میں شدت لائی گئی ہے تو دوسری طرف امریکہ داعش کے لیڈروں کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کے لیے میسر طریقوں میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے. داعش نے جون سن 2014 میں شام اور عراق کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے خود ساختہ اسلامی خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا اور البغدادی کو خلیفہ کے طور پر نامزد کیا. حالیہ برسوں میں داعش کو پوری دنیا سے جہادی گروپوں اور عسکریت پسند افراد کی اطاعت بھی حاصل ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں دہشت گرد حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے. البغدادی کے ماتحت داعش مشرق وسطی میں ہزاروں افراد کے قتل کی ذمہ دار ہے, جس میں جاپان, برطانیہ اور امریکہ کے لاتعداد شہری یرغمالیوں کے ظالمانہ قتل بھی شامل ہیں. اس گروپ نے اپنی خود ساختہ خلافت کی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں دہشت گرد حملے کیے یا ایسے حملوں کی منصوبہ سازی کی. سن 2011 میں امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو انتظامی حکم نامہ نمبر 13224 کے تحت خصوصی عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی داعش القاعدہ پابندیوں کی کمیٹی نے بھی اس پر پابندیاں عائد کی. اس وقت البغدادی عراق میں القاعدہ کا لیڈر تھا جو بعد میں یہی گروپ داعش میں بدل گیا. اگر آپ کے پاس ابو بکر البغدادی کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں تو آپ ای میل کے ذریعے ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل کا پتہ ہے no2-at-rewards4justice.com, یا آپ اپنی اطلاع اس فون نمبر پر دے سکتے ہیں 1-800-877-3927. ڈاک کے ذریعے اطلاع بھیجنے کا پتہ یہ ہے, ریوارڈز فار جسٹس, واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA. فراہم کردہ تمام اطلاعات کو سختی سے خفیہ رکھا جائے گا. ریوارڈز فار جسٹس پروگرام 1984 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کے تحت اب تک 80 سے زیادہ افراد کو تقریباً 12,50,00,000 بطور انعام دیے جا چکے ہیں. ان لوگوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی بنیاد پر دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا یا پوری دنیا میں عالمی سطح پر دہشت گرد کارروائیوں کا انسداد کیا گیا. آپ ٹویٹر پر بھی ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے بارے میں باخبر رہ سکتے ہیں. ٹویٹر کا پتہ یہ ہے https://twitter.com/
ریوارڈز فور جسٹس.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منظر. ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں. اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے. یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے. آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں. ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے. یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں. جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائی یا ریاضی کے مسئلے حل کیے عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا. وہ کہتے ہیں کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے. آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے. چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا. محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے. سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں.
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. سٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکی گھروں میں ویک اینڈ یا فرصت کی شاموں میں ایک نظارہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹی وی آن ہے، پاپ کارن یا چپس کا بڑا سا پیالہ برابر میں رکھے، صوفے پر آلتی پالتی مارے نظریں ٹی وی کی سکرین پر اور ہاتھ جنک فوڈ کے پیالے میں. اب بچہ ہو یا کوئی بڑا، اسے بالکل احساس نہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے کیا کھایا اور کتنا کھایا. نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے میں وزن میں اضافے نے اس فکر میں مبتلا کر دیا کہ موٹاپا نہ آ لے. مگر چونکہ امریکہ میں موٹاپا ایک مرض بھی ہے، اس لیے ماہرین نے خبردار کرنا شروع کر دیا کہ اگر کھانے کے علاوہ وقفوں وقفوں سے جنک فوڈ کھانے کی عادت نہ گئی تو یہ مرض بہت عام ہو جائے گا. جنک فوڈ آخر ہے کیا؟ یہ نام عام طور پر کھانے کی ایسی اشیاء کو دیا جاتا ہے جو غذائیت تو زیادہ نہیں رکھتی مگر بنی بنائی بازار میں مل جاتی ہیں، اور ان میں کچھ اجزاء ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسلسل کھانے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. چپس، چیٹوز، پاپ کارن، فرینچ فرائز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جنک فوڈ میں شامل ہوتی ہیں جن میں یا تو چکنائی زیادہ ہوتی ہے یا شکر اور سوڈیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یوں محض چند لمحوں کے لیے ذائقے کا لطف صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور سب سے زیادہ تو موٹاپے کا خطرہ ہوتا ہے. مگر پھر بھی جنک فوڈ کھایا جاتا ہے اور زیادہ تر بچے اور نو عمر امریکی اسے محبوب رکھتے ہیں. جنک فوڈ کی یہ اصطلاح پہلے پہل سینٹر فار سائنس ان دا پبلک انٹرسٹ کے ڈائریکٹر مائیکل جیکبسن نے 1972 میں استعمال کی، اور اب حال ہی میں فلوریڈا میں اسکرپس ریسرچ سینٹر میں پال کینی اور پال جانسن نے نومبر 2009 کی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جنک فوڈ کا مسلسل استعمال انسان کو اس کا اتنا ہی عادی بنا دیتا ہے جتنا کہ منشیات کا استعمال. چکنی اور میٹھی اشیاء کا مسلسل استعمال دماغ کے بعض حصوں کی فعالیت اور حساسیت کو کم کر دیتا ہے. ان دونوں سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماغ کا جو حصہ ایک مرتبہ متاثر ہو جائے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر نہیں آتا. چنانچہ اگر آپ کھانے کے وقفوں میں کیک، پیسٹری، چپس، فرائز یا بسکٹ کھانے کے عادی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے یہ اشیاء آپ کو اپنا عادی بنا لیں گی اور کھانے کی بھوک ختم ہو جائے گی. اس لیے امریکہ میں غذائی ماہرین کہتے ہیں جنک فوڈ کی طلب ہو تو سلاد کھائیے یا پھل، اور کبھی کبھی تھوڑی چاکلیٹ بھی کھائی جا سکتی ہے. مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیر گل، اور ہمارے انجینئر ہیں ٹی این. اپنی میزبانی لوفر مغل کو اجازت دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، آج میزبان ہے اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس وقت کے لیے اللہ نگہبان.